فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئی. اب یہاں آپ سیکنڈ دور ہے، کہہ لیجئے نبوت سے نکل کر اب رسالت کا سفر ہے، کیونکہ کتاب ملنے لگی ہے. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر منو سلوا اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر بھی میرا غضب ٹوٹا وہ تو گر کر ہی رہا. سچ، جب مسلمانوں پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے تو پھر مسلمان اٹھ نہیں پاتے. ہاں مگر اب کیا کریں پھر؟ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، ان کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. دعا کیجیے اللہ میں ان سب چیزوں پہ عمل کی توفیق دے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ موسیٰ کا شوق دیکھیے، علم کے لیے وقت سے پہلے آ گئے. انہوں نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں وقت سے پہلے آئے اور اللہ خوش ہو. سب سے پہلے جو انٹر ہوگا ہوتا ہوگا اسکول میں، اللہ کو اس پہ کتنا پیار آتا ہوگا. اللہ ہمیں پہلوں میں کرتے.
جی آیت نمبر 86 سے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. جا کر انہوں نے کہا، ذرا دیکھیے موسیٰ کا غصہ، خلاف شریعت کام دیکھ کر اور خاص طور پہ شرک کو دیکھ کر. میرا آپ کا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جس میں شرک کی بو بھی آئے تو ہمارا بھی ریئیکشن کچھ اسی قسم کا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ یا قومی علم یعیدکم ربکم وعدن حسنا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہ کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اس بات پہ موسیٰ کا غصہ ہے کہ چند دن کے لیے میں اپنی جگہ سے ہٹا اور تم نے شرک شروع کر دیا، تو سوچو ذرا میرے دنیا کے جانے کے بعد تم کیا کرو گے. یہاں ایک اچھے لیڈر کی خوبی دکھتی ہے کہ جب وہ کسی میں کوئی خرابی دیکھے تو اس کی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کے شعور کو بیدار کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف اس بات کو سن کر اپنی اصلاح کرتے رہیں، بلکہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے شعور کو بیدار کرے. اور جب میں اچھا لیڈر بولوں تو آپ اپنے بچوں کو ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ ہر ماں بھی اچھی لیڈر ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے آدھے جملوں کے ساتھ بچوں کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کے بچوں کو زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا پھلکا اللہ تعالی کی پکڑ کا احساس بھی دلاتے رہنا چاہیے کہ تم میرے ساتھ معاملہ برا نہیں کر رہے، بلکہ تم اپنے لیے غلط راستے کھول رہے ہو. قالوا ما خلفنا موعدکم بملکنا، انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے، ہم نے بس ان کو پھینک دیا. یہ بھی زوال شدہ قوموں کا حال ہوتا ہے، کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھاتی، زیورات کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں. اور جب وقت آتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جانے آنے کا تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں ہوتیں، بلکہ زیورات یا ایسی دنیا کی چیزیں کہ جن کو پا کر یہ اپنے آپ کو مزید خوش قسمت محسوس کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پھر اس کو بھی پھینکنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا. اپنا الزام سامری پہ دیتے ہیں. بڑے سے بڑا سامری کسی کو نہیں بہکا سکتا اگر ایک انسان کے اپنے دل کے اندر سنجیدگی ہو. اس کے اندر سے کیا ہوتا تھا؟ بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا. نعوذ باللہ. 40 دن کا کہہ کر گئے تھے، 50 دن ہو گئے تو بس بھول گئے، یا 30 دن کے لیے گئے تھے، 40 راتیں لگ گئیں، آپ موسیٰ واپس نہیں آئیں گے. یاد رکھیے کہ بعض لوگ صرف افواہ سازی پہ کام رکھ کرتے ہیں، اب یہ کوئی نہیں آئے گا، اب یہ ہے ہی نہیں، اب ان کو کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جس میں لوگوں کی توجہ اس وحی سے ہٹا دی جاتی ہے اور ان کو اور نئے مشغلوں میں مشغول کر دیا جاتا ہے. قالوا لن نبرح، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا کہ ذرا سوچو، جس کو تم پوچھ رہے ہو، جن کے ساتھ تمہارا وقت لاگ رہا ہے، تمہاری محنتیں لگ رہی ہیں، کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ چکے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو بس اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. یہاں دیکھیے بگڑی ہوئی قوموں کا ایک مزاج آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب لیڈر کہیں جاتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنی جگہ کام دے جائے، کسی کو نامینیٹ کر دے، کسی کو بڑا بنا دے، لیکن وہ لوگ جو ایگوسٹک ہوتے ہیں، جو انا پرست ہوتے ہیں، وہ نئے شخص کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کرتے. ان کو اپنے خلاف یہ تھریٹ لگتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ ماں کی بات تو سب سن لیتے ہیں, ماں ڈانٹ بھی لے تو سب چپکے سے بیٹھے رہیں گے, لیکن ماں کے بعد اگر بڑی بہن کسی بات پہ روک ٹوک کرے تو بھائی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی انا کی خلاف انا والی بات ہے. اس سے ایک انسان کو واقعی اپنا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ بات کس کی ہے. آپ دیکھیے کہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی سے مطالبے کیوں کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس وحی بھیجے, یعنی آپ بیچ میں سے نکلی, ہم اللہ سے بات سنیں, تو اصل میں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. تو عمل کی بات کیا ہے کہ لیڈرشپ کو فالو کرنا ہے, چاہے وہ ڈائریکٹ بات کہے یا انڈائریکٹ کہے, اور کسی سسٹم کے رولز کو اپنانا بھی اصل میں اسی کے اندر آتا ہے. قال یا ہارون ما منعک, موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے, ہارون علیہ السلام جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے آپ کا ہاتھ پکڑا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو, کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ بھی ایک اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ دوسروں سے بات کرنے سے پہلے اصل صورتحال معلوم کی جائے ان سے جن کو کوئی کام دیا جاتا ہے, جن کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں وہی بچے جو بات میں بہن کی بات نہیں مانتے, ماں کے گھر میں گھستے ہی رو رو کے دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں, اور ماں اسی پہ ہو سکتا ہے وہ بچی کو ڈانٹنے لگ جائے کہ تم نے میرے بات ان کو ٹھیک طرح سے نہیں کھانا دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دونوں طرف کی بات سن کر عقل مندی سے سمجھتے ہوئے اللہ سے حکمت مانگتے ہوئے دعائیں مانگ کر کوئی ایک کمنٹ بھی دینا چاہیے. ہم یہ جو فوراً ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں نا, اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب ذرا جواب سنیے گا ہارون کا, یہ ہے بزرگی. افسوس ہے کہ کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے لیکن بزرگ نہیں ہوتے. عمر کے ساتھ ساتھ ان کو نہ معاملہ فہمی آتی ہے نہ بات چیت کا انداز ہوتا ہے, بلکہ بہویں آ جائیں تو پھر تو اور بھی زیادہ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں ان ساسوں کے اس ذریعے سے کہ جو جس کے ساتھ بیٹھی ان کی برائی کر دی, جن کے ساتھ بیٹھی دوسرے کی برائی کی, اس کی خوبی بیان کی. لیکن ہارون علیہ السلام کا کردار جہاں بہت قابل غور ہے, ذرا سنیے گا ان کے جملے. ہارون علیہ السلام نے جواب دیا, میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ, مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. کیا پتہ چلا کہ جب حضرت یا ہارون علیہ السلام نے یہ اسیس کر لیا کہ یہ میری عزت نہیں کرتے یا یہ میری بات سن کے اور بگڑیں گے, تو معاملے کو دبائے رکھو. یاد رکھیے دو تبدیلیاں ایک ساتھ کبھی نہیں دینی چاہیے. اگر ایک پہلے سے تبدیلی آ چکی کہ موسیٰ ادھر نہیں ہے, اب ہارون علیہ السلام آگے, اب اگر ذرا سے رولز کو چینج کرتے, سختی کرتے یا اس کی کام کو اس دوسرے کو دے دیتے, دوسرے کو اس کا دیتے, تو مور فتنے پھیلتے. اس کا علاج کیا تھا, جیسے چل رہا چلنے دو, سیدھا چلو. جیسے گاڑی چل پڑی ہے تو چلتی رہنی آسان ہے, لیکن کھڑی گاڑی کو چلانا یا چلتی گاڑی کو روکنا, اس میں اکثر جھٹکے پڑ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ایک پارٹی سے بات سنی, اب دوسری طرف بات کر رہے ہیں. قال بصرت بما لم يبصروا به, اس نے جواب دیا, میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا, میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجا دیا. شعبدہ باز اسی قسم کے کام کرتے ہیں. قال فاسخف انلک فی الحیات ان تقول لا مساس, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اچھا تو جب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی کہ زندگی میں اس کو عذاب شروع ہو گیا جو کہ آخرت میں جا کر ملنے والا تھا, اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ, نبیوں کے پیغام میں خلل ڈالنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. کہا, تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے تو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا, اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا, اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. یہ کیوں کیا بھائی؟ بچڑا تھا, گولڈن کاف تھا, اس کو کسی میوزیم میں رکھتے, سجاتے, انٹیک کے نام پہ اس کی حفاظت کرتے, پھر بعد میں اس کے اوپر ٹکٹس لگاتے اور لوگ آتے, ٹورسٹ آتے کہ دیکھو وہاں وہ بچڑا پڑا ہوا ہے, وہ جس کے ساتھ یہ لمبی کہانی تھی. کلچر کے حفاظت کے نام پہ روک لیتے. تو یاد رکھیں یہاں ایک بہت بڑی بات ہے جو آج امت مسلمہ میں بھی بہت زیادہ شرائط کر چکی ہے, کہ شرک کے مظاہر کو بھی مٹا دو. اگر وہ بچڑے کو جلایا نہ جاتا اور اس کو کہیں چھپا دیا جاتا یا میوزیم میں رکھا جاتا, آنے والی نسلوں میں یاد بھی نہ رہتا کہ یہ کوئی شرک کا ذریعہ بنا تھا, لوگ اسی کو ہیرو بنا کے پوچھتے. یقین کیجیے آج ہمارے مسلمانوں کے میوزیمز ہوں یا بعض درگاہیں اور اسی طرح کے قبریں, وہ بالکل اسی طرح اسی مینٹیلیٹی کی وجہ سے آج لوگوں کے لیے متبرک اور بابرکت بن چکی ہیں, کیونکہ وقت کے دور پہ جس دور میں وہ چیز تھی لوگوں نے ان کو ہٹایا نہیں, جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا برڈ. آپ نے بھی اگر کوئی ایسی چیز اپنی زندگی سے نکالی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی تھی, تو اس کو جلا کے بھسم کر دیجئے, اس کی راکھ بھی مٹا دیں, کیونکہ گناہوں کی یادیں بعض دفعہ دوبارہ گناہوں پہ مائل کر دیتی ہیں. لوگوں, تمہارا خدا تو بس ایک اللہ ہی ہے, اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں, ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. یہاں پہ قصہ پورا ہوا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے اینڈ پہ تاریخ کہانیوں کا جو مورل تھا وہ بتایا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ اور بڑی زبردست آیتیں, اس پہ ہم سب کی توجہ چاہیے. اس وقت سب سے اہم کام کیا ہے کہ ہمارا دل, دماغ, ہمارے ہاتھ, ہماری آنکھیں, ہمارے کان اس وحی کو اخذ کر رہے ہوں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں, اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا, اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں مبتلا رہیں گے. وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا ہی تکلیف دہ بوجھ ہوگا, اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا. امیجن کیجئے گا ذرا. اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے. یہ لمبی زندگی صرف 10 دن کا کھیل لگے گی. تو کیا یہ 10 دن اللہ کی مرضی کے نہ گزار لیے جائیں؟ کیا کر لیں گے اس 10 دن کی مستیوں میں؟ ہمیں خوب ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ رے نہیں نہیں, 10 نہیں, اِلَّبِسْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. جو جتنا عقل مند ہے اس کو زندگی کا ڈیوریشن اتنا کم لگے گا. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ الدنیا یومن ولنا فیہ صومن. کیا یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہمارا اس دن میں روزہ ہے. کس چیز سے روزہ؟ نافرمانیوں سے روزہ, گناہوں سے روزہ, غیبتوں سے روزہ, حرام چیزوں سے روزہ, سرکشیوں سے روزہ. کوئی لمبی بات ہے. تو اس دنیا کو روزے کی کر لیں, آخرت جنت جیسی ہوگی, عید جیسی ہوگی. آپ دیکھیں کہ عید کا دن کھانے پینے موج مستی کا نا, تو جن لوگوں نے واقعی اس دنیا میں نافرمانیوں سے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کلو وشربو ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو ان مہربانیوں اور ان کوششوں کے بدلے جو تم گزرے دنوں میں کر چکے. تو یہ میرا آپ کا اپنا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. قیامت کے دن کیا بڑے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں, اس کا تذکرہ. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن پہاڑ کا آخر کہاں چلے جائیں گے. کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا قَعْرًا صَفْصَفًا. اور زمین کو ایسا چٹیل بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ تک نہ دیکھ سکو گے. آپ کبھی مکہ جائیں تو وہاں پہاڑیوں کو اڑاتے ہوئے دیکھیں. ڈائنامائٹ مارتے ہیں اور وہ اس طرح سے, اب تو مشینوں سے ہی بہت کچھ کر لیتے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں. ایک سال آپ جاتے ہیں تو وہاں پہاڑی تھی, اگلے سال جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اگلے سال جائیں گے تو وہاں بہت بڑا ایک پلازا کھڑا ہوگا. اب امیجن تو کیجئے قیامت کا دھماکہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس دن وہاں یہ حالات ہوں گے. کیوں؟ کہ کوئی پیچھے نہ چھپ جائے کسی چیز کے, بالکل بلینک اوپن لینڈ. جیسے آج بھی یہ دیواریں بیچ میں ہائل ہیں نا, کچھ لوگ سائڈوں پہ بیٹھتے ہیں کہ ہماری موومنٹس نہ کوئی دیکھ سکے. کوئی ہل جل کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں سامنے بیٹھوں گا تو ڈسٹرب کروں گا یا ڈسٹرب ہوں گا. قیامت کے دن تو کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا. یوم اذ لا تنفع شفا. اس دن شفاعت کسی کے کام نہ آ سکے گی مگر یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے. ورضی لہ قولا. اور اس کی بات کو سننا پسند کرے. وہ اور لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال وہ جانتا ہے, اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. کتنی بڑی ذات ہے. ہمارے علم کی تو یہ انتہا ہے نا, اس کمرے سے باہر نہیں جانتے باہر کیا ہو رہا ہے, ریسیپشن پہ کیا ہو رہا ہے, آفس میں کیا ہو رہا ہے, بیبی سیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے. امیجن کرے نا تو دل بند ہونے لگتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان اس بات پہ کہ میرے مالک کو تو ایک ہلکی سی سوچ جو میرے دماغ میں آئے گی اس کا بھی پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر باطن سے پاک کر دے. مانا تل وجوہ. لوگوں کے سر اس دن جھک جائیں گے. کس کے لیے؟ للحی القیوم. حی القیوم کے آگے نہ مراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوگا. قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے پھرنا پڑے گا, اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور وہ اس کے ساتھ مومن بھی ہو. دیکھیے کوئی کہتے ہیں نا چیکنگ ہوگی, تو جس نے تو کچھ چھپایا وہ تو خوفزدہ ہوگا, ہائے چیکنگ ہوگی. اور جس نے کچھ نہیں چھپایا کہتا کر لو. لوگ کہتے پولیس ہے باہر. جس نے تو کوئی جرم کیا وہ کہے ہائے کیوں کیا ہوا. اور جو کہتا ہے نہیں پولیس تو میری پروٹیکشن کے لیے آئی ہے, وہ تو محاسبہ ارد گرد گھوم رہی ہے کہ کہیں کو مجھے نقصان نہ دے, اس کو تو پولیس اچھی لگے گی. بس یہ سوچ ہے. جہنم, آخرت, قیامت, حشر, نشر. اگر واقعی ہماری ہوش گم کر دیتا ہے تو فکر کی بات ہے، اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے لے حساب، بسے معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ گناہ تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی فکر لگا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثانی کر دے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا کہ ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. پس والا برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. سچ بات ہے، جس کو اس قرآن کو پڑھ کر ہوش نہیں آئی، پھر شاید ہی اس کو ہوش آئے، پھر موت کی بے ہوشیاں ہی شاید اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئیں. ادروائز قرآن پڑھنے کے بعد تو کوئی حجت پیچھے نہیں رہتی، ایسے لگتا ہے جیسے شیشے میں سے آپ آخرت کو دیکھ رہے ہیں، جنت جہنم لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن میں دکھا رہا ہے. اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اس کو بڑی ریلیکسیشن سے سنتے ہیں. قرآن سنتے وقت ہمارا دل ڈرنا چاہیے، کام پہ ہاتھ، جیسے چائے ڈالتے ہیں نا کپ میں، اور ذرا سا ہاتھ کام پہ تو چائے کپ کی بجائے ہاتھ میں گر سکتی ہے، اس کی بھاپ انگوٹھے پہ پڑ گئی تو چالا بن جائے گا. اس سے زیادہ ڈرتی ہوئی کیفیت ہمارے دل کی ہونی چاہیے. خشوع کے ساتھ قرآن سنیں، باتیں کرتے ہوئے سنیں گے دل سخت ہو جائے گا، اکڑ کے ساتھ سنیں گے اکڑ جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ موم بتی جب چلتی ہے نا، جب موم بتی جلتی ہے تو نرم ہو جاتی ہے، پھر جدھر جھکتی جائے جھکتی جائے، ایک دم بند کر دیجئے تو بالکل موم بتی اسی صورت میں ڈھلنے لگتی جہاں پہ وہ ٹھنڈی ہوئی. قرآن کی کلاس میں اللہ کی وحی کو اخذ کرتے ہوئے ہم سب پگھلے ہوتے ہیں. اگر ادھر اس وقت اندر غصہ ہے نا، تو آپ دیکھیے گا آپ باہر نکلیں گے نا غصے والے ہو جائیں گے. اگر یہاں آیتیں سن کے کہتے ہیں ہاں سن لیتے ہیں، برکت تو ہو جائے گی، چلو پارا تو پورا ہوگا، لیکن عمل جو ہے وہ نہیں کرنا میں نے، تو یقین کرے کبھی عمل نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہیں. یہاں بیٹھ کر پگھلے، تڑپیں، روئیں، آنسو نہیں آتے تو لائیں، شکل رونے علی بنائیں کہ اللہ کو آپ کو میرے اوپر ترس آ جائے. واقعی اس برتن میں کوئی ڈالتا ہے جو برتن پوری طرح لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھیے نتیجہ الٹ ہوگا کہ سن سن کے کہیں سن ہی نہ ہو جائیں، پھر تو اثر ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہاں سنی ہوئی آئے تھے بڑی دفعہ، پہلے بھی سنتے ہیں، بہت دفعہ سنا ہوا ہے، اب تو ترجمہ زبانی یاد ہو گئے. نہیں، یہ ایٹیچیوڈ قرآن سے بہت دور کر دیتا ہے انسان کو. جو دور ہوتا ہے وہ تو دور ہی ہوتا ہے، جو پاس ہو کے دور ہوتا ہے نا وہ زیادہ دور گرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں نہ کرے. بس بالا برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. کرو کیا، ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. اور دعا کرو، قل رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر. ذرا آپ سب بھی مانگیے گا اس دعا کو، رب زدنی علما. کس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے؟ سب سے بڑی علم والی ہستی محمد رسول اللہ کو. مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا علم زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے، آپ کا زیادہ ہے یا ہمارے استادوں کا زیادہ ہے یا مفتیوں کا زیادہ ہے یا ائمہ کرام کا زیادہ ہے، محدثین کا علم زیادہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ رب زدنی علما، تو مجھے آپ کو علم کی کتنی ضرورت ہے. چار لفظ پڑھ کے ہم علم والے بن جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس تکبر سے بچا دے. ایک لفظ سننے کو نہیں دل کرتا کسی اور کی زبان سے، کہتے ہیں ہم تو خود سناتے ہیں، ہم تو خود پڑھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے سننے کی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے پاس کیا نہیں تھا، اولاد نرینہ سے محروم تھے، آپ کے پاس گھر میں کتنا کچھ ضرورت کا نہیں تھا. کیا یہ دعا ایسے نہیں سکھائی جا سکتی تھی، وقر رب زدنی مالن، وقر رب زدنی اولادن، وقر رب زدنی بیتن، ہو سکتا تھا نا. اس سے سمجھیے، دیکھیے میں تو جتنا بھی ڈائلیوٹ کر کے قرآن پڑھانا چاہوں نا، مجھے کوئی لوپ ہول ملتا ہی نہیں آج کے دور کی سوچ کو اس قرآن کے اندر فٹ کرنے کا. ہم کہتے ہیں صرف ہم قرآن کے لفظوں کو پڑھ کے دیکھنا بچ جائیں گے، نہیں، تڑپ لگائیے، اللہ میرے علم کو بڑھا. اور یاد رکھیے، علم جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا تھوڑا لگتا ہے. میں آپ کو اپنی بے علمی کا یہاں بیٹھ کر اقرار کر سکتی ہوں، مجھے ہر سال دورہ قرآن کے دوران اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں اس سال وہ نہیں بتا سکی جو مجھے بتانا تھا، لیکن پھر اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں اگلے سال. ابھی بھی میں نے کئی چیزیں لپیٹ سمیٹ کے رکھ دی ہیں، زندگی رہی تو جب اس کے بعد، اب چاہے رمضان کے بعد نیا قرآن شروع کروں گی یا اگلا دورہ قرآن ہوگا اس میں یہ بات چھیڑوں گی. میں اتنی بے بس ہو جاتی ہوں بعض دفعہ، وقت کیا تھا خود دیکھتے ہیں کہ وقت اوپر چلا جاتا ہے، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں دے پا رہی. اور مجھے جتنا میں پڑھتی جاؤں گی مجھے اتنی اپنی بے علمی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پچھلے دفعہ یہ آیت ایسے تو نہیں سمجھ آئی تھی، آج جو بات سمجھ آئی یہ پہلے کیوں نہیں آئی؟ تو یہ تو ایک تڑپ ہے. اور یاد رکھے کہ بھوک کب لگتی ہے، جب پہلا کھانا ہضم ہوتا ہے. پہلا کھانا بھی پیٹ میں ہوگا نا تو اور کھانے کو سونے کی بھی چیز کو پیش کرے گا آپ نہیں کھائیں گے. بس علم کے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ ہے کہ علم کی بھوک کب لگتی ہے زیادہ؟ جب پچھلے پہ عمل شروع ہو جاتا ہے. جب پچھلا علم عمل میں ڈھلنے لگتا ہے, پچھلا علم دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں, بانٹنا شروع کرتے ہیں, تھوڑا تم لے لو, تم تھوڑا لے لو, یہ آپ کو سکھاتی ہوں, یہ آپ کو سکھاتی ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اور لینے کو دل چاہتا ہے کہ اچھا یہ باتیں تو بتا دی. اور میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو میرے سامنے دو قسم کے آڈینس ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو اپنی نفسیات بتا رہی ہوں اس وقت. ایک میرے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ابھی نئے نئے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں یہ مبارک دولت دی ہے, اور دوسری طرف میرے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ کئی سال سے دورہ قرآن ساتھ کر رہے ہیں. آن لائن پہ بھی لوگ سامنے ہوتے ہیں, آپ لوگ آن سائٹ کے بھی سامنے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے میں پانچ چھ ڈفرینٹ اینگلس کو سامنے رکھ کے پارا کرواتی ہوں, ورنہ یقین کرے اگر صرف میں نے آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کرنا ہو تو میں نے تراویوں میں دیکھ لیے کہ ایک گھنٹے میں پورا پارا ہو جاتا ہے, ساتھ پوری چار آٹھ رکھتیں بھی ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ فرض بھی ہو جاتے ہیں. 40 منٹ سے زیادہ قرآن کا ایک پارا نہیں لیتا, اگر عربی میں نہ پڑھوں گی تو اردو میں پڑھ دوں گی. لیکن یہ ساری چیزیں, ایک بات آپ کو فائدہ دے رہی ہے, دوسری دوسرے کو لگے گی. کسی وقت آپ کو لگ رہے گا کہ بہت جلدی گزر گئیں, کسی دوسرے کو لگے گا ہائے اتنی ڈیٹیل بتا دی. تو یہ خزانہ ہے, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اور لیتے ہیں اور لیتے ہیں. آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں, کتابوں کی عادت ڈالیں, مطالعہ کریں. جب تک آپ خود کتاب نہیں کھولیں گے نا, سنی ہوئی باتوں سے بات نہیں بنے گی. آج کے دور کا ایک اور مسئلہ ہو گیا, ہم صرف سن کے آگے سناتے ہیں. کسی کا سنا, اس کو لکھا اور آگے پیش کر دیا, کسی کی سنی بات آگے جا کے کوٹ کر دی, لیکن آپ کی آنکھوں کے اندر وہ نقش نہیں بنتے جو کتابوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم کی پیاس اور دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک علم کی علم کا بھوکا اور دوسرا دنیا کا بھوکا. دیکھ لیجئے, کاروباری کما کما کے باولے ہوئے پڑے, گھر والے کہہ دیں بس کریں جلدی آ جائیں ساتھ افطاری کر لیں, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی کمانا بہت ہے. جس کو جائیدادیں بنانے کا شوق ہے, قبر تو دو گز کی ہوگی لیکن اس کو مربوں کے مربے اور جمع کرنے ہیں ابھی. جس کو جس کی تڑپ لگ جائے. عورتوں کو اگر گھر سجانے کا کھلانے کا شوق ہے, کہتے نہیں دو چیزیں بن گئی اب تیسری بھی بنا لو, نہیں اب چٹنی بھی بن جائے, اچھا اب سیلڈ, نہیں اس کے ساتھ یہ بہت اچھا لگے گا. آپ دیکھیں افطاری تک وہ مینیو دو سے شروع ہو کر 10 چیزوں پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا اس کی پسند, اس کی پسند. تو جس چیز میں آپ کو مزہ آنے لگتا ہے نا, آپ اس میں بڑھتے ہیں. چلیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے علم میں مزہ آنے لگے, مجھے کریونگ ہونے لگے, مجھے تڑپ لگے. جیسے تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کو دل کرتا ہے نا, اس طرح میرا پڑھنے کو دل کرے, میرا غور و فکر پہ دل کرے, اور خالی قرآن کھولے, سادہ قرآن کھولے اور باتیں کرے اللہ سے. آپ دیکھیں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے سجھا ہی آتے, مجھے سمجھ آئیں. میں نے آج یہ پارا پڑھ لیا سب کے سامنے, لیکن مجھے اس کی اور حکمتیں بھی سمجھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے گا, طلب بڑھاتے جائیں گے, علم بڑھے گا. اب سب اس شعور کے ساتھ پھر پڑھیے, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی میری یہ دعا آج قبول کر لے. وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے, ہم نے ان میں عزم نہ پایا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, اس آیت میں ہمیشہ میں عزم پہ بات کرتی ہوں. بہت سارے لوگ حکم ماننا چاہتے ہیں, نیکی شروع کرتے ہیں, ارادے بھی کرتے ہیں, لیکن عزم نہیں ہوتا. عزم کس کو کہتے ہیں؟ ڈٹرمینیشن, جم جانا. نیا کورس شروع ہوا, داخلہ لیا, پہلے پارے میں آتے رہے, دوسرے میں ذرا سے ڈھیلے ہوئے, تیسرے میں گم. بڑے عزم اور شوق اور جذبے کے ساتھ آ رہے تھے, پاکستان کا ایک ٹرپ بن گیا, ختم. یعنی سیلف موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو حقیقت میں اپنے آپ کو عزم سے دور کر لیتے ہیں. تو جو بات کہہ دی تو کہہ دی. آپ کہے کہ پتھر پہ لکیر, اے اللہ جب میں نے خود سے کوئی نیت کر لی ہے نا, تو مجھے اب اس کی توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو اس پہ رکھوں. اور یاد رکھیے, میں اور آپ جو کر رہے ہیں نا دنیا میں آج تک, گھر کا, بچوں کا, دین کا, یہ اپنے عزم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. آپ نے اگر ڈٹرمینیشن سے نہ سوچا ہوتا کہ آپ دورہ قرآن پورا سنیں گی اور پورے وقت پہ آئیں گی, وقت پہ جائیں گی, آپ کبھی بھی نہ آتے. عزم پختہ ہوگا نا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ انسان کے اندر جرت آتی ہے. میں نے اس پہ ایک پورا سیشن دیا تھا ویکینڈ کلاس کے ساتھ, ہماری ایک سیریز چل رہی ہے کامیابی کے 10 نسخے. تو اس میں صرف ایک پورا ٹاپک جو تھا وہ عزم پہ تھا. اور واقعی دیکھیں, آپ اپنے ادھورے منصوبے دیکھیں, آپ گھر جائیں, کاپی پین لیں, جب سے شادی ہوئی یا بچپن سے جوانی, جوانی کے بعد سے اب تک کیا کیا میرے خواب تھے پورے نہیں ہوئے, ادھوری چیزیں, پروجیکٹ شروع کی آدھے رہ گئے, سویٹر بننا شروع کیا, بچہ بڑا ہو گیا, سویٹر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. کئی دفعہ کھانا پکاتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، اچھا یہ نہ کر لوں وہ نہ کروں، تو آئیے اللہ سے عزم مانگتے ہیں. اور اس وقت عزم جو مانگنا ہے وہ علم کا عزم مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کریونگ لگا دے، مجھے تڑپ لگا دے، میں اس دین کو سیکھنے اور سکھانے والی بن جاؤں تاکہ امت کی حالت بدلے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ تو سب سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر بات پہلے سے بتائی ہوئی تھی، اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. کیا پتہ چلا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے اور آدم کو پہلے سے اس چیز کا اشارہ بھی کر دیا. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تم کو ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا. کہنے لگا آدم آؤ بتاؤں تمہیں وہ جنت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. دیکھیے اللہ نے آدم کو بھی بتا دی تھی یہ بات. آپ کہتے ہیں ہائے آدم کو پتا تو جہاں اتنا کچھ ہے، دیکھو آدم نے تو جنت دیکھ بھی لی، وہاں بھوک بھی نہیں لگتی، وہاں پیاس بھی نہیں ہے، وہاں کپڑے بھی نہیں بدلنے پڑتے، پھر بھلا کیوں آدم شیطان کی باتوں پہ آگے؟ تو اس کا جواب خود سے لیجئے، کیا مجھے آپ کو نہیں پتا؟ سورت مریم میں جو جنت کی آیتیں پڑھی ہیں کیا اس پہ یقین نہیں ہے؟ سورت پچھلے 15 پاروں میں آپ اور میں جتنی دفعہ جنت جہنم کا ذکر پڑھ چکے، کوئی ایک بھی ہم میں سے کہہ سکتا ہے آئی ہیو ڈاؤٹ، مجھے شک ہے؟ تفسیر کی میں بات نہیں کرتی، میں اللہ کے قرآن کے ترجمے کی بات کرتی ہوں اونلی. کسی ڈکشنری پہ جا کے اس کو پرکھ لیجئے، کیا مجھے آپ کو اللہ نے نہیں بتایا؟ اب ہم نہ پڑھیں تو ہماری مرضی. تو پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کی ہدایت کو بندہ بھلا دیتا ہے تو شیطان اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو پھسلا دیتا ہے. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ جنت جسے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. کیوں؟ کس نے کہا ان کو کہ پتے ڈھانکو، کپڑے پہنو؟ فطرت نے. نہ سورت نور پڑھی، نہ سورت الاعراف پڑھی، بلکہ ان کے اندر یہ طبیعت تھی. اور آج بھی بچے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو ماؤں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی کہ کبھی اپنے نیو بورن بیبیز کو بھی دوسروں کے سامنے چینج نہ کریں، ان کی حیا کو رہنے دیں. آج یہ جو پیمپر کلچر آ گیا اور باپ بھی پیمپرز بچیوں کے چینج کرتے دیکھے گئے اور کیا کیا حالات ہوتے ہیں، حیا ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنا دے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. گلٹ کیوں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اب ہم کہاں بخشے جائیں گے، ہمارے اندر تو اتنی خرابیاں تھیں. تو ذرا ان دونوں آیتوں کو جمع کر لیجیے. پہلے کیا تھا؟ فغوا. پھر کیا ہوگا؟ اجتبا. تو اللہ تو گناہ گاروں کو چنتا ہے. اللہ نے تو بعد میں نبوت تک دے دی. تو یاد رکھیے بڑے سے بڑے گناہ کر کے بیٹھنے والا شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑے گناہ کو کر کے بھی کبھی مایوس نہ ہوں کہ میرے لیے اب ہدایت کا دروازہ بند ہے. شیطان سب سے پہلے ہمیں کیا کہتا ہے؟ گناہ کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم کر لیتے ہیں. پھر توبہ کرنے لگے کہتا ہے نہ تیری توبہ کا قبول ہونی ہے، چل اب دنیا میں کچھ اور موج کر لے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فتاب علیہ وحدا، ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ اگر ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی چن، ہماری بھی توبہ قبول کر اور پھر ہمیں بھی ہدایت بخش. اگر آپ ایک چھوٹا سا ایرو ڈالے تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد سمجھ جائے گی. فغوا ہے، یہاں سے ایک تیر لیجئے، ایرو نکالیں، اجتبا پہ ختم کریں. پھر ایک اجتبا سے نکالیں تو فتابہ، پھر فتابہ سے ہدا. یہ چار مرحلے ہیں. پہلے انسان بھٹکا ہوتا ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے، اس کو اپنے گناہوں پہ شرمسار کرتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر ہدایت دیتا ہے. اور میں نے ایسے بیسیوں کے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ کہ جن کو کتاب پڑھ کر ہدایت مل گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی دے دے. اپنے لیے چپکے سے دعا کر لیجئے. اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور جن کیا کرو؟ اخبتا منہ جمیا، یہاں سے نکل جاؤ یعنی انسان اور شیطان، یہاں سے اتر جاؤ. بعدکم لباد ادب، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. فہم میاتینکم منی ہدن، اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. بھٹکنے سے بچنے کا نسخہ وہی کی پیروی. لیکن اس کے برعکس یہ ہے آیت تدبر اس بارے کی. واقعی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہوش گم ہونے لگتا ہے اس آیت کو سن کر. ومن اراد ان ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. ذرا سوچئے کسی کو آج کہہ دیا جائے اگلے سال تک آپ نابینا ہو جائیں گی, یو ول بی بلائنڈ, آپ کی سماعت چلی جائے گی, آپ کی بصارت چلی جائے گی, دل پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. دیکھیے اس آیت پہ غور کر لیجئے اور دنیا کے نقشے پہ ایک نظر ڈال لیجئے. جو ہدایت سے, کتاب وحی سے, اللہ کی راہنمائی سے دور ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے. یہ جو دنقا ہے نا عربی میں, اس کے نیچے لکھے ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس. آج انسانیت کتنی زیادہ سٹریسڈ ہے, آج کتنی دکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ اعراض عن النصیحت, اللہ کی بات سے پیچھے. ہم نے اس کتاب کو اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں دی, نتیجہ کیا نکلا؟ ہم دکھی ہو گئے. اور مزے کی بات دیکھیے گا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو پورا موقع دے, اسلام ملا, نبی ملا, مسلمان گھر میں پیدا کیا, پھر وہ اعراض کرے. چلیے نان مسلم نے تو نہیں مانا, اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی, اس کو تو یقین ہی نہ آیا کہ میرے لیے بھی کوئی ہدایت کی بات ہو سکتی ہے. لیکن میرے آپ کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے. آج پریشانیوں کا علاج اس کتاب میں تھا, لوگوں نے پریشانیوں میں آ کے اس کتاب کو چھوڑ دیا. بیماریوں کا علاج اس کتاب میں تھا, ہم نے بیماریوں کے نام پہ اس کتاب کو چھوڑ دیا. آج اولادوں کی تربیت کیسے کریں, اس کا جواب اس کتاب میں تھا, ہم نے اولادوں کے نام پہ اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا. آج شوہروں کو خوش کرنے کا راز اس کتاب میں تھا, آج ہم نے شوہروں کا نام لے کر خود کو اس کتاب سے دور کر دیا. فنسیتھا پہ غور کیجئے گا, گائیڈ لائن اس کتاب سے لینی تھی, ہم نے نہیں لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ہی سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو واقعی اللہ کی رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے دے. افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, ان کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں نشانی ہے ہر عقل والے کے لیے. کیا پتہ چلا کہ اگر کبھی میوزیم میں جانا پڑ جائے یا کبھی ایسی بستیوں سے گزر بسر ہو کہ جہاں اللہ کی پکڑ آئی تھی, تو وہاں عقل رکھنے والے اپنے لیے عبرت لے کر آتے ہیں, اور میوزیمز کو جا کر دیکھنے والے صرف وہاں متاثر ہو کر آنے والے اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ اول النہا میں شامل نہیں ہیں. وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى, اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کے ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ بھی چکا دیا جاتا. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی. یہی انداز سورت مریم کے آخر میں تھا نا. آپ دیکھ رہے ہیں ان صورتوں میں بہت چیزیں کامن ہیں, نماز کے اوقات کا پھر تذکرہ. آگے ایک بڑی پیاری بات آنے والی, اس لیے تھوڑی سی توجہ رکھیے گا, ہائی لائٹ کریں گے تو بات ساری زندگی کے لیے یاد ہو جائے گی. کیوں پڑھو نماز؟ لعلک ترضی. عام طور پہ اس کا ترجمہ ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز پڑھو تاکہ ہم تم سے راضی ہو جائیں. ہم یہی سنتے ہیں نا, اقیم الصلاۃ لذکری. نہیں, یہ ترجمہ نہیں ہے. اب پوری جملے کو دوبارہ سنیے گا. فرمائے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. اللہ نہیں راضی ہوگا, تم راضی ہوگے. یہ ہے وہ بات جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹیاں نہیں ہیں, میری اولاد نہیں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے مسنون دعا میں کہ اللہ, جب دنیا والے دنیا کی دولت اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے تو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اور عبادت میں رکھنا. حقیقت یہ کہ شروع میں بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے, اس کی عبادات اور اس کی کوششیں اور دین کی خدمت اور اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع میں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اچھا اللہ تو راضی ہو جا, راضی ہو جا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندے کی اپنی خوشی بنتا ہے. چلیے چند سیکنڈ تک کے لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. جو کچھ بھی کروا رہا ہے اللہ مجھ سے, نماز کے نام پہ, روزے کے, یا دین کے کام پہ کیا اس میں میری خوشی ہے؟ پاؤں پٹکتے ہوئے تو نہیں کرتی، دھمکیاں دیتے ہوئے تو نہیں کرتی، چھوڑ دینے کی نیت رکھ کے تو نہیں کرتی، مجبوری میں تو نہیں کر رہی، کوئی اور ہے نہیں تو مجھے کرنا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے گا اس صورت میں عزم کی بات ہوئی تھی، یہ صورت کا اینڈ ہے۔ اسی چیز پہ عزم اور ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ انگلش میں لوگ کہتے ہیں کہ بیسٹ پروفیشن وہ ہے جو آپ کی ہابی بھی ہو، یعنی جب وہ اپنے پاس امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں نا تو ان سے ان کا پروفائل مانگتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں آپ کو مزہ کس کام میں آتا ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک والنٹیئر فارم ہے، اس میں اتنے لمبے سوال جواب ہیں کہ آپ کو مزہ کس میں آتا ہے۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو وہ کام دے جس میں اس کو مزہ آئے۔ جب مزہ آئے گا نا تو لوگ کہیں گے نہیں آپ نہ کریں، تو آپ کہیں گے نہیں پلیز میں آئندہ اچھا کروں گی، مجھے میرے کام سے مت ہٹائیں۔ جب مزہ نہیں آ رہا ہوتا نا، صرف روب اور احسان اور جو بھی ہے نا، تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور پھر اللہ لے لیتا ہے۔ اگر مجھے پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا نا، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پڑھانے کی دولت لے لے گا۔ آپ کو پڑھنے میں اگر مزہ نہیں آئے گا، نیند آ رہی ہے، جمائیاں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں آپ کیا فیل کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ تھوڑی دیر یاس اٹھ کے جائیں گے، باہر چکر لگائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے تھوڑی دیر، پھر چاہے باہر چلے جائیں چاہے اندر جا دیں، آپ کی مرضی ہے۔ دعا کرے اللہ میں عبادت میں مزہ آئے اور اس کو فیل کیا کرے۔ رات کی تراویح میں اس چیز کو اپنے اوپر طاری کیا کرے کہ کیا مجھے پارا سنتے میں مزہ آ رہا ہے، کیا میں انجوائے کر رہی ہوں قرآن کی آیتوں کو، یا بس ایک مصیبت ہے، ایک پاؤں پہ کھڑی دوسرے پہ کھڑی، پتہ بھی نہیں چلتا پارا ختم ہونے کا۔ اگر مزہ آ رہا ہو، اور اگر آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو آپ بار بار اس میں دیکھیں گے کہ اب رہ کتنا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ مزہ کب آئے گا، اب اس کے رستے کی رکاوٹ ہے، اگلی آیت کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ کیوں نہیں مزہ آتا عبادت میں، کیوں نہیں بندگی کا رنگ دل میں آتا؟ اس کی وجہ دنیا اور دنیا کی دوڑ اور لوگوں کی چکا چوند اور ان کے ڈائمنڈس اور ان کی گاڑیاں اور ان کے گھر۔ تو اللہ تعالیٰ نسخہ بتا رہے ہیں مجھے، آپ کو، لکھ لے، عبادت میں مزہ آئے، عبادت میں خوشی ملے، اس کا راز، ولا تمدن عینیک کیلا ما متعن بہ ازواجا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو عطا کی۔ کیا ہے یہ؟ زہرت الحیات الدنیا، یہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھتے، ولا تمدن عینیک کیلا ما متعن بہ ازواجا منہم زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فی ورزق ربک خیر و ابقی، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ورزق کے حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ چلیے، اس پہ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ عموماً کس کی عادت ہوتی ہے دوسری کی چیز کو دے کر پوچھنا، کہاں سے لی ہے، کتنے کی ہے، اور ہے، ابھی مل رہی ہے، اچھا جاؤ گی نا تو میری بھی ایک لے آنا۔ عموماً یہ کس کی عادت ہوتی ہے؟ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس آیت پہ نیت کریں، میں نے کبھی کسی کی چیز کو دے کر یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ مل جائے، اسے اچھی جگہ لے لے، اب تو اور اچھی آ گئی ہوگی، اس نے تو کوئی 15 دن پہلے ہی لی ہوگی جو آج آپ نے دیکھی ہے نا۔ جب ہم اس کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں نا، کیٹ ریس کہتے ہیں اس کو، یا ریٹ ریس کہہ لیں، بھیڑ چال، اس کے گھر ہے، سب کے گھر ہے۔ آپ بعض خاندانوں میں دیکھیں گے ایک ڈنر سیٹ ایک گھر میں دکھے گا، سب کے دکھے گا، پھر وہ کہے گی نہیں سب سے پہلے میں نے لیا، پھر میرا دے کے اس نے بھی منگایا۔ اپنی آئیڈینٹی لوز نہ کریں، آپ اور اچھے طریقے سے کام کریں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کتاب دے دے، جس کو اتنی پیاری مصروفیت دے دے، جس کو اتنے پیارے وعدے دے دے، کیا واقعی اس کا دل کرے گا دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کا؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو آزمائش کے لیے دی، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ہر چیز کو اپنی دیکھ کر کہیے یہ میری آزمائش ہے۔ بھائی کیا آزمائش ہوگی، کپڑے دیے تو کیا آزمائش ہے؟ ان کپڑوں کو پہنو اور اللہ کی رضا کے کام کرو۔ آزمائش ہے کہ یہ کپڑے پہن کر نافرمانیاں نہ کرو۔ کھانا اللہ نے دیا، اس کو کھاؤ اور اس کو کھا کر اچھے کام کرو۔ اولاد دی، اس کی اچھی تربیت کرو۔ گھر دیا، اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلاؤ۔ ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے، اور اکثر ایک جملہ بولتی ہوں، آپ بھی سن لیجئے، آپ کا ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے، آپ کی ہر چیز، آپ کی گاڑی، آپ کا سیل فون امتحان کا پرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امتحانوں میں پاس کرے۔ جس کو کم نعمتیں ملی ہیں نا، اس کے کم امتحان ہیں، جس کو زیادہ ملی اس کا امتحان زیادہ سخت ہے۔ فرمایا تیرے رب کا دیا وارث کے حلال ہی بہتر اور پائیدار تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ کتنا مقام ہے اس صورت میں نماز کا ذکر ہے، نماز نماز نماز، اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ جب ایک بچہ 7 سال تک گھر میں ماں اور باپ کو اور بڑے بھائی بہنوں کو نماز پڑھتا دیکھے گا، اور دادی دادا کو نماز پڑھتا دیکھے گا، تو اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی نماز شروع کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک دم ساتویں برتھ ڈے پہ نہیں ہوگا کہ بیٹا اب کل سے آپ نماز پڑھیے گا، اب 7 سال کے ہو گئے، نہیں، اور سیونتھ ایئرس کی جو 7 سال کا ہوا برتھ ڈے تو آپ اس کو جائے نماز دے رہے ہیں ہاتھ میں، آپ گفٹ میں تحفہ دے رہے ہیں، نہیں، یہ 7 سال پہلے ذہن بن چکا ہوتا ہے، 7 سال کے بعد تو پھر عادت پڑ چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولادوں کو مدد کرو. تو چلیے آپ پر اور سب سوچیے، جن کے اولاد ہیں 7 سال سے اوپر آپ کا بچہ ہو چکا اور ابھی تک نماز کی عادت نہیں پڑی، تو وہ ماں باپ مجرم ہے، معذرت کے ساتھ. دنیا کی کوئی عدالت ان کو نہیں پکڑے گی، کوئی بارنوان نہیں آئے گی، کوئی بچوں کی پولیس نہیں ایسے ماں باپ کو پکڑے گی کہ آپ نے ان کو نماز کی عادت کیوں نہیں ڈالی، لیکن اللہ پکڑے گا. اس عمر کی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ ہڈیوں میں گھس جاتی ہے. یہ ہمیں کیوں مشکل لگتی ہے ابھی تک نماز؟ کیونکہ ہڈیوں میں نہیں پڑی. قرآن پڑھ کے رونا بھی آتا ہے نا، دل بھی کرتا ہے پڑھنے کو، لیکن عادت نہیں پڑتی. جو بچپن کی نماز کی عادت ہے، وہ شوق سے پڑھیں، وہ خوف سے پڑھیں، وہ پیار سے پڑھیں، وہ رو کے پڑھیں، وہ دھو کے پڑھیں. رات عشاء چاہے 12 بجے ہوتی ہے یا 4 بجے ہوتی ہے، وہ سردی ہے یا گرمی ہے، نماز وقت پہ. یہ کوئی لاڈ نہیں ہے کہ آپ بچے کی فجر قضا کریں اور اسکول جانے کے وقت پہ اٹھیں تو پھر فجر کی ٹکرے مارے، اور آپ اس لیے بچے کو سلا دیں اور مغرب کے ساتھ ہی جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھا دیں کہ تاکہ وہ یہ جلدی سو جائے، صبح اسکول اٹھ جانا ہے. یہ چیزیں تو نرم کر گئیں آج ہماری نسلوں کو، ان کو سخت جان بنائیے. جب نانی کے گھر جاتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں، ویکینڈ پہ ساری رات جاگتے ہیں، ان کو جاگنا آتا ہے، عادت بن جاتی ہے، بندے کا جسم فلیکسیبل ہوتا ہے. یہ رمضان آپ خود دیکھ رہے ہیں، ساری رات سوتا بھی نہیں انسان، پھر بھی الحمدللہ نیند پوری ہو ہی جاتی ہے. تو یہ لاڈ اچھے نہیں ہیں اولاد کے، کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ساری زندگی کے لیے کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اماں بھی ایسی کہتی تھی، ابو بھی یہی کرتے تھے، نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے خود بھی اس کے پابند رہو. جو ماں باپ خود پہ کیئر کرتے ہیں ان کے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم تم سے کوئی رسک نہیں چاہتے، رسک تو ہم ہی تم کو دے رہے ہیں. رسک کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ مردوں کی نمازیں رسک کماتے کماتے چلی جاتی ہیں، اور اب تو عورتوں کی بھی. یہ کتنا بڑا رونے کا مقام ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکی جاب پہ، اب رات کو پڑھوں گی. بھائی رزق تو اللہ نے نہیں کہا تھا آپ کو کمائیں، ہزاروں سے لاکھوں پہ آپ پہنچ جائیں. اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا کہ اگر آپ لاکھوں نہیں چھوڑ کے مریں تو میں آپ تو پکڑ لوں گا آپ کو، لیکن نماز کا تو اللہ پوچھے گا. یہ آج امت مسلمہ کی جو پروازیں اور اڑانیں ہیں نا، یہ نیچے گئی ہوئی ہیں رزق کے کمانے کے شوق میں، پڑھتے بھی رزق کمانے کے لیے، مانے نہ مانے. میں کہہ سکتی ہوں کہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس صرف کیریئر کے لیے پڑھتے ہیں. کس کو شوق؟ میں کہتی ہوں پڑھنا ہے تو اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، اگر ٹیلنٹ ابھارنا ہے اس کو ابھاریں. کون ہے جو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اب اس میں ٹیلنٹ لاتی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ دل گھٹنے لگے گا اگر کہہ دیا جائے کہ ڈس کنٹینیو کرو اپنے اسکول کو، 1 سال 2 اللہ کی کتاب کو لائے، اسی ہال میں بیٹھ کے آپ کو 1 سال میں یہ قرآن پڑھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے تیار ہیں؟ آج تیار ہو جائیں، ہم عید کے 3rd دن کورس شروع کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے دورہ قرآن سے پہلے آپ پورا قرآن پڑھ چکے ہوں گے. کریے کوشش، بسم اللہ کریں. میں تیار ہوں آپ کو پڑھانے کو اگر اللہ یہ خدمت لے لے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے. 1 سال کے لیے اسکول چھوڑوں، 1 سال کے لیے جاب چھوڑوں، 1 سال کے لیے بچوں کو گھر چھوڑوں، 1 سال 1 سال، اتنا بڑا. اور ادھر ماسٹرز کی ہے، کیا ہے ماسٹر کی ویلیو آج؟ 18 سال لگتے ہیں صرف ماسٹر کرنے میں، پھر اگلا پچھلا اس کے ساتھ لگا لیے، 20 سال سے اوپر کا کھیل ہے. اور کدھر گئی ماسٹرز کی کتابیں آپ کی؟ کیا دیا اس نے آپ کو سوائے اچھے ٹکٹ سکھا دیے یا کچھ باتیں آپ کو سیکھ دیں؟ اردو آ گئی، انگلش آ گئی. سوچیے آج میری آپ کی زندگی میں اس کتاب کی کیا جگہ ہے. یہ امت مسلمہ کا زوال ہے. جب علم دوست تھے ہم تو ہماری عزت تھی، ہماری برکت تھی، اور اللہ نے کہہ دیا ولا عاقبت للتقوی. ہائی لائٹ کر لے، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے. دنیا کی تعلیم فائدہ دے گی، لیکن انجام تب اچھا ہوگا جب بچوں میں تقوی آئے گا، خدا خوفی ہوگی، اللہ کے دیکھنے کا احساس ہوگا. ورنہ دنیا کے پڑھے لکھے، میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں 20-20 سال کے پڑھے ہوئے لیکن نماز تک نہیں آتی ان کو. 18 سال کی بچی کو میں جانتی ہوں کہ جس نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہوا، اس کو یہ نہیں پتا قرآن میں سورہ کہف کدھر ہے، سورت بنی اسرائیل کدھر ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کی ساری دعائیں نہیں آتی، ترجمہ تو شاید بڑوں کو بھی نہیں آتا. یہ رونے کا مقام ہے، یہ اپنی جان اپنے دل کو کڑھانے کا وقت ہے. اس پہ جل کے کڑ کے رنگ کالا کریں، اس پہ خون جلائیں، اس پہ پسینہ بہائیں، اس پہ روئیں کہ اللہ میرا 10 کلو وزن کم کر، اس غم میں رلا کر کہ بنے گا کیا ہماری نسل کا. ولا کی بطل تقوی، پھر بڑے بڑے گناہ ہضم ہونے لگتے ہیں. اٹس اوکے، سب کرتے ہیں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، اب سب کے لیے ہو گیا، اب میرے لیے کیا، یہاں آئی ہوں یہ تو ہوگا وہاں تو ہوگا. ولاقبت التقوی. آج سے کئی سال پہلے جب فرسٹ ٹائم امریکہ میں آئی تو ہمارے ایک بہت اچھے انکل ہیں، اللہ نے ان کو علم کی دولت دی ہے، بڑے معروف بھی ہیں، تو جب ان سے ملاقات تھی ان کو پتا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں جاؤں گی باہر، تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، اللہ کے حکم سے اپنی طاقت سے میں نے اس کو پلو سے باندھا ہوا ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ بیٹا کبھی دوسروں کی ہدایت کے لیے یا دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو ہدایت سے دور نہ کرنا. ایک ایسی وہ نوٹ لگ گئی ہے، سوچی نہیں، سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں آئی، الحمدللہ. اور اللہ یہ کوئی بڑا بول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دکھاوے سے بچائے. اور میں کوئی فخر کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اٹس پاسیبل، الحمدللہ. ایئرپورٹس پہ بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے جائے، میں کوئی بڑی بات پھر نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا ایمان ہے ولا کی بطل التقوی، آپ کے کاموں کا انجام، آپ کے کاموں کی برکت آپ کے تقوی کے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، آپ کی دولت میں برکت نہیں ہے، چاہے آپ 20 کے بجائے 50,000 کمانے لگ جائیں، تقوی کے ساتھ آپ 20 کی بجائے 10,000 کما لیں، اللہ روکھی سوکھی کھلا لے گا، لیکن آپ کو برکت ملے گی. اللہ کرے کہ آج ہم یہ سبق اپنی نسلوں کو دے کر دنیا سے جائیں. پہلے باپ ایسے ہی سبق دیتے تھے، آپ کبھی اپنے بڑوں کی ذرا نصیحتیں تو سنیں جو وہ آپ کے شوہروں کو دیتے ہوتے تھے. آج سوچ ہی بدل گئی ہے، جھوٹ سچ کا فرق نہیں، حلال حرام کا فرق نہیں، جو سب کر رہے وہی کر لو. تو اس کی سزا اللہ نے پیچھے بتا دی، من اراد ان ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنک سے بچائے، اس ڈپریشن سے بچائے. وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربہ، وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لے کر آتا. اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، فرمایا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری ہی آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. دیکھیے کتنی بڑی سچائی اللہ نے کھول دی. آیا رسول، کتنوں نے فائدہ اٹھایا؟ آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کے وقت مکہ سے مسلمان جو نکلے تھے مدینہ، کتنے کو تھے؟ 13 ایئرس، 13 سال کا خون جلا نبی کا، 150-200 لوگ تھے ٹوٹل جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہوئے. اور اگر اللہ کا رسول نہ آتا مکے میں تو کہتے اللہ بھیجتا کسی کو، دیکھو ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، کوئی آتا تو ہم بھی آیتوں کو مان لیتے. تو یاد رکھیے، نعمتوں سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ لوگوں کا ایک ڈرا بیک ہے. اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں سورت کے آخر میں عربوں کو، مکہ والوں کو، کہ یہ رسول بھیجا لیکن تم نے اس کو نہیں مانا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. اور یہ رسول کو بھی معلوم ہوا اور یہ آج ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا. امیجن تو کیجئے وہ وقت جب جنتی جنت کی صفوں میں جا رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، اور اس وقت منہ لٹکائے کھڑے ہیں، کدھر جائیں، کیا کریں، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. تو زندگی تو ختم ہو جائے گی، ہر دن برف کی طرح پگھل رہا ہے، ہر رات آپ کی زندگی سے ایک رات کو کم کر رہی ہے، اور ہر دن آپ کی میری زندگی سے ایک دن کو کم کر رہا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر لگا دے. کتنے خوبصورت پیغام پہ صورت اور پارا پورا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.